نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام شعبة، من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران الإسلام، تمام بھائیوں کو عید کی مبارک بات. جو کل یہاں اس کی نماز نہیں پڑھ سکے، جو بڑے ہوئے تھے ان کو تو کل ہی دے دی تھی میں نے، تو ممکن ہے کچھ ایسے بھی ہوں جو نئے ہوں. عید کی بنیاد جو ہے وہ کسی شک و شبہ کے بغیر شرعی شہادت پر کی گئی تھی. خود ہمارے شکاگو کے جو شاہدین آئینی ہیں، خود انہوں نے بالمشافہ ہلال کمیٹی میں آ کر گواہی دی، اور ان کی گواہی کو شرعی اعتبار سے جانچ کر اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان کی گواہی لے لینی چاہیے. سوچیے، عید کمیٹی، ہلال کمیٹی جو ہے، ہلال عید کمیٹی ہے یا عید کمیٹی ہے، ہلال کمیٹی، وہ اس میں جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ علماء کرام ہیں. اس کے جو چیئرمین ہیں عمران بن سلیم صاحب ہیں، اور دیگر علماء کرام اس کے اراکین ہیں، اور دینی مدارس کے پڑھے ہوئے لوگ شرعی مسائل میں بہت محتاط ہوتے ہیں. اس کو امپلائی کرنے میں جو اس کے ریکوائر ہیں وہ بہت محتاط انداز میں جانچ لیتے ہیں. وہ ان کا کام ہے، وہ ان کا فرض بنتا ہے. آخر وقت تک یہ مسئلہ مسلمانوں کے لیے تشویش کا تھا، 10-11 بجے فیصلہ ہوا. وجہ اس کی ہے کہ جلدی ڈیسیشن لینا اس معاملے میں آسان نہیں ہوتا. ہزاروں لاکھوں انسانوں کے روزوں کی نماز کی بات ہوتی ہے، وہ معمولی چیز نہیں ہوتی. عید کروا دی اور سب کا روزہ خراب کر دیا تو کس کی گردن پہ ہے، اور عید نہیں کروا کے روزہ رکھوا دیا تو بھی اس کی گردن پہ آئے گا، کیونکہ عید کے دن روزہ حرام ہے. نازک بات ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ طالب علی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسئلہ ان سے پوچھا جاتا تھا تو کانپ جاتے تھے، اور فرماتے کہ مسئلہ بتانے والا اس کا ایک قدم جنت میں ایک قدم جہنم میں ہوتا ہے. جیسے صحیح مسئلہ بتانے پر ثواب زیادہ ہے، ایسے غلط مسئلہ بتانے پر عذاب زیادہ ہے. جو اس کے مطابق عمل کریں گے ان سب کی ذمہ داری اس کی گردن پر آ جاتی ہے. تو اس لیے ڈیسیشن لینے میں دشواری ہوتی ہے اور بہت احتیاط کی جاتی ہے. اس وقت تک بعض آرگنائزیشن والوں نے فیصلہ کر دیا تھا عید کا، آپ کو معلوم ہوگا. ہم لوگوں نے اس کی تحقیق کی تھی کہ بھائی کس بیس پہ کیا، تو ایک غیر مسلم کی شہادت کی بیس پہ تھا فیصلہ. اسٹرانومی والے جو ہیں ان کا ایک دس آدمیوں کا گروپ تھا، وہ دیکھا کرتے ہیں وہ لوگ، وہ گئے دیکھنے کے لیے دوربینوں سے، ان دس میں سے 9 کو نظر نہیں آیا، 1 کو نظر آیا، اور اس پر فیصلہ کر لیا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس طرح کا ڈیسیشن تو نہیں لے سکتے علماء کرام، تو اس کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی تھوڑی سی. یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ الحمدللہ اب مسلمانوں کا اعتماد ہونے لگا ہے علماء پر، اور مسئلہ ہزاروں فون آئے شریعہ بورڈ کو بھی، سینکڑوں فون آئے تو بھائی آپ لوگوں نے کیا ڈیسائڈ کیا ہے، شریعہ بورڈ کی ویب سائٹ پہ کیا ہے. تو نیو یارک والے کو ہم نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اعتماد کر کے بیٹھے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو نظر نہیں آیا، آپ کے فیصلے کے بعد ہم اعلان کریں گے. ہیوسٹن والوں کو کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کل کیلیفورنیا والوں نے ڈیسائڈ کر لیا تھا کہ یہ نہیں ہوگی جمعرات کو، لیکن جب یہاں سے ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالا کہ میں شاہدین کی وجہ سے عید کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، تو پھر انہوں نے وہاں چینج کر لیا. یہ کچھ اچھی علامت ہے کہ لوگ اب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دینی مسائل کے اندر کس پر ٹرسٹ کیا جائے، ان پر اعتماد کیا جائے. اصل میں اس میں ساری امت اچھی ہوتی ہے، اصول اور ضوابط کی پابندی کی بات ہوتی ہے، احتیاط کی بات ہوتی ہے، جو شرعی ریکوائر ہیں ان کو ملحوظ رکھنے کی بات ہوتی ہے. یہ جو شریعت کی شرائط ہیں مسائل کے اندر، احتیاط کے ساتھ امت کو بتایا جائے کہ یہ مسئلہ اس طریقے کا ہے، تاکہ ان کو عمل کرنے میں پریشانی نہ ہو اور عمل غلط رخ کا نہ ہو جائے. نے یہ بھی کہ ساتھ بھی اگر کوئی آدمی عمل غلط رخ پر کر لے گا تو اس کا عمل معتبر نہیں ہوگا, اس کی نیت اچھی ہونے کی وجہ سے, باوجود نیت اچھی ہونے کے عمل کے غلط ہونے کی وجہ سے عمل صحیح نہیں ہو جایا کرتا. نیت اچھی ہونا الگ شرط ہے اسلام میں, عمل کا صحیح ہونا الگ شرط ہے اسلام میں. اچھی نیت سے اگر کوئی آدمی دوا سمجھ کے زہر پی لے تو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ صاحب بےچارا نیک نیتی سے اس نے دوا کی نیت سے پی ہے تو دوا کا ہی کام کرے, نہیں ہوتا ہے. میڈیکل کے طور پر معجزاتی طریقے ہے تو کسی کے لیے وہ دوا بن جائے تو وہ ایک الگ بات ہے, مگر سنت اللہ نہیں ہے, وہ عادت نہیں ہے میری. تو جیسے دوا کو زہر کو اخلاص کے ساتھ دوا سمجھ کے پینے سے وہ دوا نہیں بن جاتی, ایسے ہی مسئلے غلط مسئلے کو اخلاص کے ساتھ کر لینے کی وجہ سے وہ صحیح نہیں ہو جاتا. جس دن روزہ رکھنا ہے تو رکھنا ہے, جس دن عید کرنا ہے تو کرنا ہے. اب یہ ہے کہ جہاں پر شرعی ثبوت ملے گا وہ لوگ کریں گے, جہاں نہیں ملے گا نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, ہو جاتا. ایک سے دو عید مسلمانوں کی دو ملکوں میں الگ الگ ہو جائے تو کیا ہے, اس میں کچھ بھی بات نہیں ہے. عید میں کرنا کیا ہوتا ہے, نماز تو پڑھنی ہوتی, روزہ ہی نہیں رکھنا ہے. تو ہر ایک اپنے 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 مشاہدے کے اور اپنے اپنے یہاں کے شرائط کے اعتبار سے اس میں ذمہ دار ہے. اور یہ ہماری عید کی خصوصیت ہے کہ مسلمانوں کے سارے کام یعنی ان کی خوشیوں میں اور ان کی عیدوں میں بھی انتہائی سنجیدگی ہوتی ہے, اور وہ بہت ماشاء اللہ پروار انداز میں ہے. اب ہمارے عیدوں کا منظر دیکھیے کتنا پیارا ہوتا ہے, کتنا اچھا ہوتا ہے. لوگ اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, صاف ستھرے عبادت انجام دیتے ہیں, ان کے چہروں پہ نور ہوتا ہے, ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں, کوئی بےحودگی نہیں, کوئی بدتمیزی نہیں, کوئی شور شرف نہیں, کوئی ہنگامہ نہیں دیتا, کوئی ہنگامہ نہیں, کوئی شور شرف نہیں. ہم ہندوستان کے رہنے والوں کو اس کا خوب اندازہ ہے کہ ہمارے یہاں کی عیدیں کیسی ہوتی ہیں گھروں کی, اتنے پٹاخے پٹاخوں کی عید میں کہ بےچارے ہارٹ اٹیک والوں میں سے تو کہیں تو اس دن چلے بھی جاتے ہیں. لوگوں کی نیندیں حرام, سکون نہیں, حادثے پھر الگ ہوتے ہیں, شرارتیں پھر الگ ہوتی ہیں, لاکھوں کروڑوں روپیہ ضائع ہوتا ہے. پہلے زمانے کی بڑی عورتیں جب کسی سے ناراض ہوتی تو کہتی تھی کہ تیرے پیسوں کو آگ لگو, تو وہ ان کو دعائیں لگی بھی ہیں, ان کے پیسوں کو آگ لگتی رہتی ہے. ضائع ہے پیسہ, نہ اپنے کام کا نہ دوسرے کام کا آگ میں لگا دیا تو ضائع ہے وہ بہت. اور ایک چیز آتی ہے ان کی, جتنا زیادہ غریب صورت بنائی جائے اتنا اچھا. یہ کیا انسانیت ہے, رنگ ڈال رہے ہیں کپڑوں پہ, منہ بنا ہوا ہے, پھر اس میں بے خودیاں اتنی ہیں, اس دن کو اتنا ابیوز کیا جاتا ہے اس چیز کو کہ ہم آپ کو ان کے اس کے حالات سنا نہیں چلتا. گھروں کے خاندانوں کے اندر کوئی بچے محفوظ نہیں رہتے ہوں گے, کیونکہ اس دن ایک دوسرے کو عید کو رنگ لگانا ہے, گالیاں دے رہے ہیں. ان کی جس دن وہ ہوتی ہے کیا ہولی جس دن ہوتی ہے اس دن وہ ایک علاقے میں رام کو جو ہے آگ لگاتے, ایک علاقے میں راون کو آگ لگاتے, اس کے پتلے بنا کے. اور اس سے پہلے جو ہے نا اس دن ان کا مذہب ہے کہ جتنے زیادہ گالی دیں گے اتنا زیادہ ثواب ہو. وہ گالیاں ایک سے ایک ہوتا, بدتمیزی, شور شبا, ہنگامہ, ڈراموں میں رنگ رہے ہوئے ہیں, لوگوں کو ڈوبو ڈوبو کے نکال رہے ہیں, جانے والوں کو شرارت کر کے اچھے کپڑے خراب کر رہے ہیں, شیڑ ہو رہی اچھاڑ ہو. مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ کو انسانیت والا مذہب تو نہیں بول سکتے, تہذیب ہی نہیں اس میں, کوئی شائستگی نہیں ہے اس میں, کوئی تمدن ہی نہیں ہے, کوئی وہ بےحودگی ہے. لیکن اسلام اس کی ایک شان ہے, ایک مہینہ عبادت کرو پھر خوشی مناؤ, اور خوشی بھی کیسی, نماز کے ذریعے سے, خوشبوؤں کے استعمال کے ذریعے سے, اچھے کپڑوں کے پہننے کے ذریعے سے, ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے ذریعے سے, اچھا کھانا پکا کے خود کھانے اور کھلانے کے ذریعے سے, آنے والے دوستوں کا احترام کرنے کے ذریعے سے کہ شیر قورمے آ رہے ہیں, حلوے آ رہے ہیں, کھانا کھلایا جا رہا ہے, کھلایا جا رہا ہے, بہترین گھروں کے اندر سجائے ہوئے ہیں فرنیچر, چادریں بچھی ہوئی ہیں, چاندیاں بچھی ہوئی ہیں, اس میں ایک بات ہے, ایک شان ہے, اس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ ایک ایسا مذہب ہے جو سنجیدہ مذہب ہے, جو انسانیت کی تعلیم سے دور ہے, جس کے اندر دوسروں کی رعایت ہے, خوشی ہے, ان چیزوں کا لحاظ ہے. رمضان کے روزے تو الحمدللہ ہو گئے مسلمانوں کے, دو قسم کی عبادت ہیں یہ, ایک نماز کی لین کی عبادت اور ایک روزوں کے لین کی عبادت. نماز جانی عبادت ہے, روزہ یہ بھی جانی عبادت ہے. نماز جو ہے یہ پازیٹیو والی عبادت ہے, اور روزہ جو ہے یہ نگیٹو والی عبادت ہے. ہر پہلو سے اللہ کی بندگی کو ظاہر کرنا ہے, بازو جی والی عبادت کا مطلب کچھ کر کے اللہ کو خوش کرنا, اور نگے جی والی عبادت کا مطلب کچھ نہیں کر کے اللہ کو خوش کرنا, کھانا نہیں پینا نہیں, اور اللہ پاک کسی طرح سے راضی ہو جائے, اور اللہ ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی کے ذریعے کے طور پر یہ چیزیں مرمت فرمائیں. بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم تم کو نہ بتاتے تو تم کو کیسے پتا چلتا کہ یہ چیزیں آخرت میں کام آنے والی ہیں. یہ تو ہدایت ہے, اس پر شکریہ ادا کرو کہ ہم نے تمہیں بتایا کہ عبادت کے ٹائمس کیا ہیں اور اس کے طریقۂ کار کیا ہیں. تو روزوں کا علم ہو جانا کہ روزہ ایک عبادت ہے اور اس کا یہ طریقہ ہے اور اس سے یہ فائدے ہیں, یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک. نماز کے لیے علم ہو جانا کہ یہ ایک عبادت ہے, اس کا یہ طریقہ ہے. اگر آدمی کو نماز کی عبادت کا طریقہ معلوم نہ ہو تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر لے, وہی اللہ راضی ہو جائیں گے. بڑے بڑے لوگوں نے مجاہدے کی, ریاضتیں کی, قربانیاں دی, نن بن گئے, شادیاں نہیں کی, بیوی بچوں سے الگ ہو گئے, پہاڑوں میں زندگی گزار دی, پانی میں کھڑے ہو کے زندگی گزار دی, ایک سال سے کھڑے ہو کے عبادت کر کے زندگی گزار دی, کچھ بھی نہیں ملا, کیونکہ ملتا ہی نہیں وہاں پہ کچھ. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ عبادت کا طریقہ بتایا گیا, اور وہ بھی کمپلیٹ طریقہ, وہ بھی ناقص اور اسمرا ہوتا سو بھی مقبول نہ ہو. مشرقی نے مکہ کیا کرتے تھے, ہمارا نہ صلاۃ اندر گئی تھی اللہ مکہ و تصبیہ. اسلام کے آنے سے پہلے بیت اللہ کی عبادت کا طریقہ کیا تھا, پورے کپڑے اتار لینا, بیت اللہ کے اطراف پھرنا اور بھجن بجانا چن 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 ہاتھوں میں لے کے, اور سیٹیاں مارنا زور زور سے, جتنی زور کی جس کی سیٹی ہے اتنی بڑی اس کی عبادت ہے. یہ کیا ہوا قرآن پاک میں ہے کہ انہوں نے اس کو عبادت بنایا ہوا ہے, یہ عبادت ہے. ہمیں بتایا گیا کہ عبادت کیا ہوتی ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, کیسے آدمی پاکی حاصل کرتا ہے, کیسے وضو کرتا ہے, کیسے غسل کرتا ہے, کیسے ایک جگہ حاضر ہوتا ہے, کیسے جماعت بنائی جاتی ہے, کیسے نیت کی جاتی ہے, کیسے تکبیر کہی جاتی ہے, کیسے تعریف کی جاتی ہے, کیسے تسبیح پڑھی جاتی ہے, کب رکوع کیا جاتا ہے, کب سجدہ کیا جاتا ہے, کب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے, کب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا ہدیہ پیش کیا جاتا ہے, وہ طریقہ بتا. اسی وجہ سے بننا ہے کہ لول اللہ محتلینا ولا سننا ولا صلینا. اگر اللہ پاک کی نعمت اور مہربانی نہ ہوتی تو نہ روزہ رکھنے کا طریقہ معلوم ہوتا, نہ نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوتا. بہت بڑی نعمت ہے, اور یہ دونوں مسلمانوں کے لیے ایک غیر معمولی نعمت ہے. اسی لیے رمضان کے بعد بھی نماز کی پابندی ہے. جو عید کی نماز پڑھنے والے بھائی ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ عید کی نماز روزانہ کی نماز میں سے کسی ایک نماز کا مقابلہ نہیں کرتی. روزانہ کی جو نمازیں ہیں وہ عید کی نماز سے بہت آتے ہیں, فرائض فرض کے مرتبے کے اعتبار سے, قوت کے اعتبار سے, اللہ کی رضا کے اعتبار سے. اس لیے پابندی سے نماز کا اہتمام ہو جائے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہمیں امید ہے کہ گزشتہ کا اکاؤنٹ بالکل کلیئر ہو گیا اور پورا ہمارا کارج جو ہے نا وہ صاف ہو گیا, اس لیے کہ جو آدمی سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ منفا و آمن و عامل عامل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو توبہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اچھے عمل میں لگ جاتے ہیں اور اچھے عمل کرنے لگتے ہیں تو اللہ پاک ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. برائیاں مٹائی نہیں جاتی صرف, بلکہ برائیوں کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں, تاکہ نام اعمال میں خالی جگہ ہونے کی وجہ سے فرشتوں کو ڈاؤٹ نہ ہو, پتہ نہیں حضرت نے کیا کیا ہوا ہے, یہاں پہ ڈاؤٹ, یہاں پہ ڈاٹ ہے, یہاں پہ سفید نشان ہے, کوئی اس کا اللہ نے مٹایا ہے, وہ بھی نہ ہو وہاں پہ اللہ نے لکھوا دیتے ہیں تمہیں یہ اس کو پر کر دو, یہ فارم پر کر دو, کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں پہ کوئی برائی بھی تھی. کتنی مہربانی ہے میرے اندر ہو جائے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی سیاحت کو اللہ پاک حسنات سے مبدل فرما دیتے ہیں. تو جب اتنا اللہ پاک کی طرف سے مہربانی کا کرم کا معاملہ ہے تو بقیہ زندگی پتہ نہیں کتنی ہے, کیوں چھوڑے میرے دوست کو نماز. نماز کا پڑھنا بہت ضروری ہے, پابندی سے ہم نماز پڑھیں. رمضان کے بعد سب سے بڑی شکایت عام مسجد کی مسلموں کی یہی ہوتی ہے کہ صاحب نماز ہی کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, رمضان میں خاص شغف ہوتا ہے, اہتمام ہوتا ہے, مسجد پہنچنے کا فرصت نکالتا ہے آدمی, دوسرے دنوں میں آدمی کو آدمی بزی ہوتا ہے, پڑھتا تو وہ ہوگا اپنے آفس میں پڑھ لیتا ہے, گھروں میں پڑھ لیتا ہے, کچھ لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں اصل میں, ان کے لیے کہنا ہوتا ہے کہ نہیں ہم پابندی سے نماز پڑھیں. ہر مسلمان کا دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے, صرف پاگل پر نہیں ہے, اور عورت جب ناپاک ہو تب نہیں ہے, باقی اور کوئی صورت نہیں جمع یا بے ہوش ہوا ہوں کہ اس کو ہوش ہی نہیں رہا, یا نابالغ ہے کہ اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے, ابھی اس کی عقل میں پختگی آئی نہیں, اس سے شریعت نہیں پوچھتی کہ نہیں چاہیے, ابھی بچہ ہے. اور بچے کو بھی کہا گیا کہ 7 سال میں سمجھنے لگتا ہے, یہاں سے پڑھانا شروع کر دو اس کو, اور 10 سال میں سختی کرو اس کے اوپر. تو ایک تو نمازوں کی پابندی میرے دوستوں, کہ ہم پابندی سے نماز پڑھنے والے بن جائیں, نماز بھی ہو جائیں. بہت سے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ نہیں, ادھر نماز بھی ہو رہی ہے اور ادھر ادھر اعلیٰ گناہ بھی ہو رہے ہیں, تیرا دل تو ہے کہ نماز نہ, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ یہ ایک دو شعر یاد کیے ہوئے ہیں, پانچ نماز بھی انڈے کے اور دو چار جملے یاد کیے ہوئے ہیں, اور سب چیزیں کھا کے حج کو جانے سے کیا ہوتا ہے, یہ دو چار جملے یاد کیے ہوئے ہیں. اور کہتے ہیں کہ صاحب ادھر یہ بھی کام ہو رہا, ادھر وہ بھی کام ہو رہا, اچھی نماز سے کیا فائدہ؟ بھائی ایسے کو تو نماز زیادہ پڑھنی ہے میرے دوست, جس کے اکاؤنٹ میں دونوں چیزیں ہوں تو بیلنس کرنے کے لیے اس کو تو دوسروں سے زیادہ ہی پڑھنی چاہیے, اس کو تو نفل بھی کچھ پڑھنی چاہیے. فرض نماز تو پڑھے ہی, کچھ نوازل کا بھی اہتمام ہو کہ یار تمہارا اکاؤنٹ تو صاف ہے, ہمارے ساتھ بہت گڑبڑ نیچے لگے ہوئے ہیں, اس وجہ سے بھائی ہم کو تو تھوڑی اور نفلیں بھی پڑھنی ہیں. ایسے آدمی کو تو نماز زیادہ پڑھنی ہے جس آدمی سے گناہ ہوتے ہیں, جو غلطیوں میں مبتلا ہے, جو برائیوں کا عادی ہے, اس کو تو نماز زیادہ پڑھنی ہے. اور اللہ کا نظام کیا ہے, ایک عمل کرو گے تو 10 عمل کا ثواب دوں گا نیکی کی لائن میں, اور برائی کی لائن میں ایک کرو گے تو ایک سے گناہ دوں گا. اور یہ کہنے کے لیے, یہ بھی اسی بیلنس کے لیے, حضرت نے فرمایا کہ اس کے باوجود بہت کم لوگ نیکیوں کا فلاح حاصل کر پائیں گے, ایک اور 10 کا تناسب کرنے کے باوجود بہت کم لوگ نیکیوں کا فلاح حاصل کر پائیں گے. آج نظر تو اس وجہ سے یہ واقع, یہ کوئی بات نہیں ہے کہ گناہ کرتے ہیں کہ نماز سے کیا فائدہ ہوگا, نماز سے پھر بھی بہت فائدہ ہوتا ہے, نماز ایک فرض ہے, اس کو تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. کچھ ایسے بھی نہیں کہ اللہ پاک قیامت میں یہ فرمائے کہ بھائی غلطیاں تو کرتا تھا مگر نمازی بھی تو تھا, چھوڑو اس کو. بہت بڑی چیز ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آگے فجر کی نماز پڑھے دن میں, اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں محتاط رہنا. جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے دن میں, اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں محتاط رہنا, ورنہ کل اللہ پاک گردن پکڑ لیں گے تمہاری, کہ جس نے میرے لیے نماز پڑھی تھی پورے اس کے ساتھ معاملہ کر کر کیوں کیا. عہد میں آ جاتا ہے اللہ کے, ذمے میں آ جاتا ہے اللہ کے, نماز پڑھنے والا فجر امان میں آ جاتا ہے اللہ کے. اس لیے ایک نماز کی پابندی میرے دوستوں, کہ رمضان کے بعد بھی ہم نماز پابندی سے پڑھیں, نہیں ہو کچھ ہو جائے نماز نہیں چھوٹے گی. اگر مسلمان نماز کے عادی ہو جائے تو بڑی برکتیں ان کو ملیں, بڑے فائدے ان کو نصیب ہوں. اور دوسری چیز روزوں کا اہتمام, فرض روزے تو ہو گئے, نفل روزوں کی بھی ایسی عادت ہونا جیسے نفل نمازوں کی ہوتی ہے, اس میں بھی ایسے سیکشن بنے ہوئے بہت سے, جیسے ادھر تہجد ہے, اوابین ہے, اشراق ہے, چاش ہے, اور اس کے علاوہ دوسرے نوافل ہوتے ہیں, غیر معاملہ سنتیں ہیں, ایسے روزوں کے اندر بھی ہیں سنتوں میں, سنت روزے ہوتے ہیں, نفل روزے ہوتے ہیں, اور ہر عبادت کی اللہ نے خصوصیتیں رکھی ہیں. کچھ جیسے ہر عبادت کے گیٹ بنے ہوئے ہیں جنت کے, درجات بنے ہوئے ہیں جنت کے, اس کی اپنی مصیبتیں اور خصوصیتیں بھی ہیں. روزوں کا اہتمام کثرت سے جو کرنے والا ہوتا ہے اس کے اپنے جذبات پہ کنٹرول ہوتا ہے, اس کے اندر ضبط پیدا ہوتا ہے, برداشت پیدا ہوتی ہے, تحمل پیدا ہوتا ہے, بردباری پیدا, اور یہ پوری دنیاوی کاموں میں سارے کاموں کی کامیابی کی چابی ہے, یہ اس کی کی ہے, یہ جسے آدمی میں بردباری ہو, سنجیدگی ہو, اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو اور برداشت ہو, یہ روزے سے حاصل ہوتی ہے, بشرطے کہ زیادہ مقدار میں رکھے جائیں. آپ بولیں گے ہم نے تو دیکھا کہ روزے میں آدمی بھڑکتا بہت ہے, غصہ بہت آتا ہے, اس کو برداشت نہیں رہتی, 4 بجے کے بعد بولتے ہیں بھائی اس سے بات مت کرو روزہ ہے چھوڑ دو اس کو, 4 بجے کے بعد سے کبھی مسجد کے اندر ماحول رمضان میں بس گرما گرم رہتا ہے ایک دم, چھوڑ دو بھائی ویسے بھی گرمی ہے آج کل, ایسا بولتے ہیں. مگر وہ جب ہے جب آدمی بہت دنوں کی گیاپ سے روزہ رکھتا ہے, لیکن اگر روزہ رکھنے کی کثرت سے عادت ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکات ہوتی, بڑے فائدے ہیں, برداشت پیدا ہوتی. حضور نے جوانوں سے فرمایا ہے کہ اگر اللہ نے تم کو شادی کی طاقت دی اور ضرورت محسوس ہوتی ہو تو شادی کر لو, فوراً ویسے لحاظ میں مت ڈالو, بہنوں کی شادی ہو جان دو, بھائیوں کی شادی ہو جان دو, کاروبار سیٹ اپ ہو جان دو, تھوڑا میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤں, ارے میری بیوی آ کے خود ہی کھڑا کر دے گی پیروں پہ, وہ جب آتی ہے سر پہ ذمہ داری پڑتی ہے تو آدمی پہ سوچتا ہے, اس کا ہمت بھی کرتا ہے کچھ. یہ سب نہیں, ہندو نے فرمایا کہ شادی کی گنجائش ہے اور ضرورت محسوس ہوتی ہو تو پھر نفس و شیطان کو موقع مت دو, ان کا مقابلہ آسان نہیں ہے, یہ ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے. کیوں آدمی اپنے کو امتحان میں ڈالے, تیس سال ہو گئی، بتیس سال ہو گئی، پینتیس سال ہو گئی، چالیس سال ہو گئی شادی نہیں ہو گئی، کیا کر رہے ہو، کیا کرنا ہے تمہیں؟ شادی کو اتنا مشکل کام ہے، آسان بناؤ. انہوں نے فرمایا کہ شادی کو آسان بناؤ تو شادی کر لو. فرمایا اگر کسی آدمی کو شادی کرنے کی طاقت نہ ہو تو پھر وہ روتے رہتے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، کنٹرول رہتا ہے نفس، آدمی کی طبیعت میں تاثیر بھی آتی ہے، اور کھانے کا گیاپ بڑھ جانے کی وجہ سے نفس کی، نفس کو دبنا پڑتا ہے، ٹوٹتی ہے نفس، نفس کی کمر ٹوٹتی ہے، مضمحل ہو جاتی ہے وہ، جس کی وجہ سے وہ سرکشی کے لیے اپنا سر نہیں اٹھاتا. اسی لیے ہر مہینے کی 13, 14, 15 جس کا ایام ویل کہتے ہیں، اس کے روزے کی فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، صحابہ کرام رکھتے تھے، مہینے کی پہلی دوسری کو رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھتے تھے. فرمایا پیر کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں. عید میلاد منانے والوں کو نہیں پتا یہ بات، اصل عید میلاد یہ ہوتی ہے کہ جس دن حضور پیدا ہوگا اس دن روزہ رکھا کروں، اور جمعرات کے دن اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں، یہ حضور نے فرمایا. تو پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، ایام عید کا روزہ ہے، مہینے کی پہلی دوسری کا روزہ ہے، اس کے علاوہ بھی روزوں کا بھی ایسے ہی آدمی کو مزاج رکھنا چاہیے، عادت ڈالنی چاہیے، اس کی ہمت کرنی چاہیے، اس سے قوت ضبط بڑھتی ہے اور اس سے عمل کی استعداد بڑھتی ہے، اس کے اندر کیا کہتے ہیں، اس کی ایبلٹی بڑھتی ہے آدمی کے عمل کی، کہ اس سے آدمی کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، جذبہ عمل میں اضافہ ہوتا ہے، عمل کی ہمت میں اضافہ ہوتا ہے. اب ہم روزے سے نہیں ہے، دوسرے کا فالو کام سے دیکھو کیا حال ہوتا ہے، لیکن روزے میں روزہ رکھ کے دوسرے کا پڑھنا آسان ہوتا ہے، دو پارے تین تین پارے سننا آسان ہوتا ہے، لوگ شبینوں میں قرآن پاک سن لیتے ہیں، تین تین دن میں پورا قرآن پاک سن لیا، کھڑے ہوئے ہیں 10-10 پارے سننے، کتنی ہمت کی بات ہے، کتنی ہمت آ جاتی ہے. اس لیے روزے اور نماز یہ دو خاص عبادتیں ہیں جو اسلام کی بنیاد میں شامل ہے. تعالیٰ شان و مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا کرنا ہے. نوافل سنتیں پڑھ لیجیے جنہوں نے نہیں پڑھی، امت سے مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اور پوری امت کے حالات کو درست فرما دیجیے، اور پوری امت کے خوف کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے اوپر منڈائے ہوئے خوف کو امن سے مبدل فرما دیجیے، ان مسلمانوں کے بارے میں جو غیر مسلموں کا ذہن چل رہا ہے اس کو صاف فرما دیجیے، ان کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے. اے اللہ ان کے دلوں میں ہماری طرف سے رکاوٹیں ختم فرما دیجیے. اے اللہ قریب فرما دیجیے ان کے دلوں کو ہم سے، اور اسلام کا نور ان کے دلوں میں داخل فرما دیجیے، اسلام کی اعلیٰ ہوائیں دنیا میں چلا دیجیے، اسلام کو غلبہ نصیب فرما دیجیے، حق کی جڑوں کو جما دیجیے، حق کا بول بالا فرما دیجیے، حق کا ماحول بنا دیجیے، حق کی محنت کو زندہ کر دیجیے، حق کی محنت میں حصہ لینے والا ہم کو بنا دیجیے، اس کے لیے جان و مال لگانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے کریم آقا اپنے کرم سے ہماری دنیا کی ہر حاجت کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ اس مجلس میں جتنے بھائی جتنی بہنیں، آپ کے جتنے بندے اور بندیاں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ اس میں چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اے کریم آقا اپنے کرم سے سب پر رحمت کی نظر ڈال دیجیے. اے اللہ سب کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانک لیجیے. اے اللہ ہم تمام کی دنیا کی ہر حاجت کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دیجیے، عمروں میں ہماری برکت فرمائیے، جن کے والدین حیات ہیں ان کی قدر کرنے والا بنائیے، جن کے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے، جن میں سے دو گزر گئے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ان کی مغفرت فرما دیجیے. اے مولا کریم ہم کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے، جن کو صرف نرینہ اولاد جن اناس اولاد ہیں ان کو نرینہ اولاد بھی عطا فرما دیجیے، جن کو آپ نے نرینہ دیا ہے ان کو دونوں دے دیجیے، اور جن کو آپ نے دونوں اولادیں عطا فرمائی ہیں ان میں اور برکت فرمائیے، اور اللہ ان سب کو نیک صالح بنائیے. اے اللہ بری صحبتوں بری عادتوں سے ہماری اولاد کو بچائیے. اے اللہ برے اعمال سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرمائیے، برے اعمال کے وسائل اور اسباب کو ہمارے گھروں میں سے نکال دیجیے عافیت کے ساتھ. اے اللہ ہم کو نیک متقی پرہیزگار بنا دیجیے. اے اللہ آپ کی سچی بندگی کرنے والا ہم سب کو بنا دیجیے، آپ کے سچے بندوں اور بندیوں میں ہم کو شامل فرما لیجیے. اے مولا کریم جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دیجیے، جو کسی خاص سبب روزی کی تلاش میں اللہ اپنے فضل کرم سے عافیت سے اس کو میسر فرما دیجیے، جو جس کا کوئی پروگرام ہے اس میں اس کو کامیاب نصیب فرما کامیابی عطا فرما دیجیے، جو پڑھنے والے ہیں ان کو کامیابی عطا فرمائیے، جو کسی طرح کا امتحان دینے والے ہیں ان کو کامیابی عطا فرمائیے. اے مولا کریم جو گھروں کے اندر
اختلاف انتشار کا شکار ہیں اس کو ختم فرما دیجئے. ہر میاں بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجئے. ہم دلوں کے اندر جوڑ پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ماں باپ اور اولاد کے اندر جوڑ پیدا فرما دیجئے. اے اللہ جس طرح کی بھی کوئی حاجت کسی کے دل میں چاہت ہو اور اس کے دماغ میں ہو پروردگار اس کو پورا فرما دیجئے. رمضان کی اس مبارک رات کے اندر اور ان مبارک ساعتوں کے اندر آپ جب اپنی رحمت کو بندوں پر نچھاور فرماتے ہیں تو اللہ اس میں ہمارا بھی حصہ فرما دیجئے اے کریم آقا. اور آخرت کی ہر ہر گھاٹی میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے. یا اللہ جیسا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور جیسا کہ آپ کے کلام پاک سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کے کچھ بھی حالات ہیں آخرت کے مقابلے میں, آخرت کی ہر ہر گھاٹی میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے. ہر ہر منزل پر ہماری مدد فرمائیے. قائد غیبی کو شامل حال فرمائیے. اے اللہ قبر کو ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائیے, جہنم کے گڑھا نہ بنائیے. اے اللہ میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچائیے. اے اللہ وہاں اولین اور آخرین جمع ہوں گے, سب کے سامنے ہمارا بھید کھل جائے گا تو پروردگار کیا رہ جائے گی. آپ ستار ہیں, اپنے کرم سے ستاری فرمائیے. دنیا میں بھی ستاری فرمائیے, آخرت میں بھی ستاری فرمائیے. آخرت میں ذلیل ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اول وہلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دیجیے. آپ کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما دیجیے. اے اللہ آپ کا مبارک, آپ کے عرش کا سایہ ہم کو نصیب فرما دیجیے. اے اللہ میدان حشر میں کھانے پینے اور پہننے کا انتظام فرما دیجیے. بھوکے پیاسے ننگے رہنے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہماری نیکیوں کے پڑھنے کو بھاری فرما دیجیے. پھول سرات پر سے ہمیں عافیت کے ساتھ میں گزار دیجیے. اے اللہ جہنم سے ہمارے حفاظت فرما لیجیے. جہنم سے ہمیں ہر قیمت پر بچا لیجیے. مولا ہم جیسے بھی ہیں لیکن جہنم کو نہیں برداشت کر سکتے, آپ کی سزا کے متحمل نہیں ہے. اے پاک پروردگار اس سے ہمیں بچا لیجیے اور جنت الفردوس ہمیں نصیب فرما دیجیے. جنت میں ہمارا داخلہ فرما دیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائیے. صحابہ کے ساتھ ہم کو جمع فرمائیے. آپ کے اولیاء کے ساتھ ہم کو جمع فرمائیے. فرعون اور حامان کے ساتھ ہمیں جمع نہ فرمائیے. قوم عاد و قوم سمود و قوم لوط و قوم نوح کے ساتھ ہمیں جمع نہ فرمائیے. آپ کے جو مبغوض بندے ہیں مجرمین ان کے ساتھ میں ہمارا حشر نہ فرمائیے. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, جتنے جرم ہم سے ہو گئے ہم ان سب سے معافی مانگتے ہیں اور ان سب کو چھوڑنے کا عہد کرتے ہیں. اے پروردگار ہم کو نیک لوگوں میں شامل فرمائیے, نیکوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے, نیکوں کے ساتھ ہمارا انجام فرمائیے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. بر و بحر میں, خشکی تری میں اور حرمین میں اور جہاں کہیں آپ کے ولی دعائیں مانگ رہے ہیں, اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجیے. مساجد میں, اعتکافوں میں, جہاں آپ کے ولی آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور آپ ان کی دعاؤں کو قبول فرما رہے ہیں, پروردگار ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عافیت کے ساتھ میں فرما دیجیے اور ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ فرما کر ان دعاؤں کو بھی شرف قبولیت سے سرفراز فرمائیے. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں, اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرما دیجیے. اور جن جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں, اپنے کرم سے ان تمام شرور سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ تائید غیبی کے ہمارے ساتھ شامل حال فرما دیجیے. آگے اور پیچھے, دائیں بائیں, اوپر نیچے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ جنات سے, آصف سے, سحر سے, شیاطین سے اور انسانوں کے دشمنوں دشمنیوں سے پوری پوری حفاظت فرمائیے. بد نظری سے پوری پوری حفاظت فرمائیے. نظر لگ جانے سے پوری پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی دے دیجیے, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے جس کو آپ جانتے ہیں اور اپنے کرم سے وہ بھی نصیب فرما دیجیے. اور مانگنے کے اندر بھی جو بے ادبی بے احتیاطی ہے اس کو بھی معاف فرما دیجیے. اللہ ہم معافی کے خواستگار ہیں اور معافی کے بھکاری ہیں. اے کریم اپنے کرم سے ہم سب کو معافی کی بھیک دے دے اور اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.